بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हाँ सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। और हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट का हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। और सामिन, ये है हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम गिर्दोपेश आप समाअत फरमाएंगे और उसके बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके और उसके बाद ईद मुबाहला का खसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। खसूसी प्रोग्राम के बाद आप समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम आईने सहाफत। और मुकद्दस दिफा हमारी इस वक्त की नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। समईन, रेडियो तहरान से पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामिन, गिर्दोपेश प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं और गिर्दोपेश में हस्बे मामूल पहले समात फरमाएं आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बास अहम खबरों का खुलासा। सदर ईरान सैयद इब्राहिम रईसी की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत की गरज से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के आला हुकाम और वफूद की तेहरान आमद का सिलसिला जारी है। ईरानी पहलवान मोहम्मद रजा गराई ने ग्रेको रोमन कुश्ती के ओलंपिक मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने कहा है कि वजीर आजम ने अफगानिस्तान के मसले पर एक आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी पेगासस जासूसी स्कैंडल के मामले पर अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा किया है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। सदर ईरान सैयद इब्राहिम रईसी की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत की गरज से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के आला हुकाम और वफूद की तेहरान आमद का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान का पार्लियामानी वफद भी तेहरान पहुंच गया है। पाकिस्तान के 6 रुकनी पार्लियामानी वफद की क्यादत सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान का पार्लियामानी वफद जब तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा तो आला हुकाम ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी और उनकी क्यादत में ईरान का दौरा करने वाला पार्लियामानी वफद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी में कल तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफद की सदर ईरान और दीगर आला हुकाम से मुलाकात भी मुतवक्के है। कबलजी बोस्निया के वजीर खारजा तरकोविच اور گھانا کے وزیر سیاحت ابراہیم محمد، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے وفود، جبکہ جنوبی کوریا اور ویٹیکن کے خصوصی نمائندے بھی صدر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے شامی پارلیمنٹ کے اسپیکر حمودہ صباغ بھی تہران پہنچے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 73 ممالک کے 115 اعلی عہدیدار ایران کے نئے صدر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ غیر ملکی مہمانوں میں 10 ممالک کے سربراہ، 20 پارلیمنٹ کے اسپیکر، 11 وزرائے خارجہ، 10 دیگر وزراء اور ممالک کے خصوصی پارلیمانی ایلچی شامل ہیں۔ ایران کے نئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد آج پہلے اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ قومی انسداد کورونا کمیٹی کے ماہرین کا اجلاس بدھ کو صدر ابراہیم رئیسی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کورونا کی پانچویں لہر پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات پر غور کیا گیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ محرم الحرام کی آمد اور تعلیمی سال کے آغاز کے پیش نظر لازمی پروٹوکول تیار کریں۔ اجلاس میں متعلقہ اداروں کی جانب سے قومی ویکسینیشن مہم کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ بھی صدر ابراہیم رئیسی کو پیش کی گئی۔ ایرانی پہلوان محمد رضا گرائی نے گریکو رومن کشتی کے اولمپک مقابلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ آج ٹوکیو اولمپک کے گریکو رومن کشتی کے فائنل میں ایرانی پہلوان محمد رضا گرائی نے 3 گولڈ میڈل حاصل کرنے والے یوکرینی حریف پرویز نصیب اوف کو 1 کے مقابلے میں 9 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ انہوں نے اولمپک میں گریکو رومن کشتی میں 9 سال بعد ایران کو طلائی تمغہ دلایا ہے۔ انہوں نے فائنل سے پہلے جرمنی اور جارجیا کے پہلوانوں کو شکست دی تھی۔ ایک اور ایرانی پہلوان حسین یزدانی نے ٹوکیو اولمپک کے فری اسٹائل کشتی کے سیمی فائنل میں روس کے پہلوان آرتھر نائفونوف کو ایک سخت مگر دلچسپ مقابلے کے بعد 1-7 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ایران کے حسین یزدانی 86 کلو گرام کے زمرے میں اپنے حریفوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے ازبیک اور سوئس پہلوانوں کو بھی ناک آؤٹ کر چکے ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر دفاع کے گھر پر حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق افغانستان کے عبوری وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی کے گھر پر گزشتہ شب ہونے والے حملے میں 8 افراد ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ طالبان نے کہا ہے کہ عبوری وزیر دفاع کے گھر پر حملہ انہوں نے کیا ہے۔ دوسری جانب افغان پارلیمنٹ کے بعض ارکان اور سیاسی کارکنوں نے ملک کی موجودہ صورتحال کو امریکہ اور طالبان کے درمیان کسی خفیہ معاہدے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کے نتیجے میں دہشت گرد گروہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 1 گروہ سے بڑھ کر 20 تک پہنچ گئی ہے، جس میں داعش جیسا خونخوار گروہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے افغانستان کے مسئلے پر ایک اعلی سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے اور افغان عوام کے فیصلے ہی افغانستان کے فیصلے ہیں۔ وہ جو بھی فیصلے کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں خطے کی نئی سیاست شامل ہونے والی ہے اور میں اپوزیشن کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان آئندہ 5 سال بھی حکومت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات سے پہلے نیب کے کرپشن کے کیسوں کے فیصلے ہو جائیں گے اور شہباز شریف کو بالآخر مفاہمت کی جانب بڑھنا ہی ہوگا۔ پاکستانی وزیر داخلہ نے ہندوستان سے متعلق اپنے بیان میں کہا کہ نئی دہلی پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو پاکستان میں یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستانی حکومت نے اپنے زیر انتظام جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس پورے خطے کو مرکز کے زیر انتظام کر لیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن پاکستان کی قیادت کو نظر انداز کرتے رہے تو اسلام آباد کے پاس اور بھی آپشن ہیں۔ اخبار فائنانشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے معید یوسف نے کہا کہ امریکی صدر نے پاکستان جیسے اہم ملک کے وزیر اعظم سے ابھی تک بات نہیں کی ہے۔ معید یوسف نے پاکستان کے پاس موجود آپشنز کی وضاحت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر بار یہ بتایا گیا کہ فون کال ہوگی، لیکن واضح طور پر لوگ اس پر یقین نہیں کرتے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ اگر فون کال ایک رعایت ہے، اگر سیکورٹی تعلقات ایک رعایت ہے تو پاکستان کے پاس بھی دیگر طریقے اور آپشن موجود ہیں۔ اس درمیان امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ واشنگٹن افغانستان میں امن کی بحالی میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کرتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کے معاملے پر اپوزیشن نے زبردست ہنگامہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے ہندوستانی شخصیات کی جاسوسی کے معاملے اور مہنگائی اور کسانوں کے مسائل پر آج بھی ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کے باعث وقفے سوال متاثر رہا اور ایوان کی کارروائی کو بار بار ملتوی کرنا پڑا۔ اپوزیشن کے ارکان ہاتھوں میں کسانوں کے معاملے، پیگاسس جاسوسی اسکینڈل اور مہنگائی سے متعلق نعروں والی تختیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ قبل ازیں اپوزیشن نے وقفے سوال کو بھی متاثر کر دیا۔ دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی پیگاسس جاسوسی اسکینڈل اور دیگر معاملات پر اپوزیشن نے زبردست ہنگامہ کیا۔ اس دوران چیئرمین نے ٹی ایم سی کے 6 ارکان کو پورے دن کے لیے معطل کر دیا۔ اپوزیشن کے ارکان چیئرمین کی نشست تک نعرے لگاتے ہوئے پہنچ گئے۔ ہندوستان میں کورونا کے مزید 42,000 سے زیادہ نئے معاملہ سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے بدھ کو اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا کے مزید 42,600 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 3,17,69,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی عرصے کے دوران کورونا کے مزید 562 مریض جان کی بازی ہار گئے اور یوں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 4,25,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک ملک میں 48,52,00,000 لوگوں کو کورونا کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے معارب کے ایک اسٹریٹجک علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی فوج اور استقامتی فورس نے ایک کامیاب کارروائی کر کے صوبہ معارب کے القنزہ اسٹریٹجک علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ القنزہ محاذ سے معارف سیکٹر کے العبدیہ اور مراد جیسے اہم علاقوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن پوری طرح الرٹ ہے اور اپنی مقبوضہ زمین کا چپا چپا آزاد کرانے کے لیے جہاد کے راستے پر گامزن رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ کہا کہ یمنی افواج القاعدہ اور داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں اور یہ وہ عناصر ہیں جن کی جارح سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکی حمایت و مدد کر رہے ہیں۔ یمن کی فوج نے گزشتہ روز بھی مغربی یمن کے الحدیدہ صوبے میں جارحانہ اقدامات کے دوران سعودی اتحاد کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا تھا۔ اس بیچ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے جنوبی یمن کے صوبہ البیضہ میں اپنے فوجیوں کی پیش قدمی کی خبر دی ہے۔ یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ النصر المبین کارروائی کے دوسرے مرحلے کو 4 دن مکمل ہو رہے ہیں اور اس دوران سینکڑوں کلومیٹر کے رقبے کو آزاد کرایا جا چکا ہے۔ یحییٰ سری نے زور دے کر کہا کہ یمنی فوج اور رضاکار فورس کی کارروائیوں کے دوران جنوبی یمن کے صوبہ البیضہ میں واقع نعمان ضلع کے عقبت القنزو ٹیلوں کو بھی آزاد کرا لیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ کامیابی باعث بنی ہے کہ داعش اور القاعدہ دہشت گرد گروہوں اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ جیسے ان کے حامیوں کی پیش قدمی رک گئی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبہ شبوہ کے بیجان شہر کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور یہ شہر یمنی فوج کے نشانے پر ہے۔ دوسری جانب میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ جارح سعودی اتحاد صوبہ سعدہ پر گولہ باری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں کئی عام شہری جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے شمالی یمن میں واقع صوبہ سعدہ کے ممبا علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے ان حملوں کے نتیجے میں ایک یمنی شہری جاں بحق اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی اور بمبار طیاروں نے گزشتہ روز بھی صوبہ معارب کے کئی علاقوں پر بمباری کی تھی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے بیروت کے خلدا علاقے میں پیش آنے والے واقعات کو حزب اللہ کو ایک جنگ میں الجھانے کی دشمنوں کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ خانہ جنگی میں نہیں الجھے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے خلدا میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ حزب اللہ کے خلاف جنگ کے لیے اسلحہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسے کسی راستے پر نہیں چلیں گے جو دشمن کی خواہش ہے۔ کچھ مسلح عناصر نے جنوبی بیروت کے خلدہ علاقے میں اتوار کو حزب اللہ کے رکن شہید علی شبلی کے جلوس جنازہ کے شرکا پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے تھے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے بیان میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حزب اللہ کو خانہ جنگی میں الجھانے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ملک میں خانہ جنگی چھیڑنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں سعد حریری کی گرفتاری کے وقت سے ہی لبنان کے خلاف دشمنوں کی سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ لبنان کے سابق وزیراعظم کو 4 نومبر 2017 کو ریاض میں حراست میں لے لیا گیا تھا اور ان پر سعودی حکومت نے وزیراعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں سعد حریری نے مجبوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے مغربی علاقے میں شامی فوجیوں کی حامل ایک بس میں دھماکہ ہوا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ آج صبح صدارتی گارڈ کے رہائشی کمپلیکس کے قریب ہوا۔ دھماکے کے باعث بس کی آئل ٹنکی میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں بس کا ڈرائیور ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مخالفین کے بعض ذرائع نے مرنے والوں کی تعداد 19 بتائی ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ دہشت گردانہ دھماکہ تھا یا ایک سانحہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں حسب معمول خبروں کے بعد سیاسی گفتگو، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ حسین تقوی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔
بہت شکریہ۔
تو حسین تقوی صاحب، ایران کی مسلح افواج نے بیرونی قوتوں کو خلیج فارس اور بحر عمان میں کسی بھی مہم جوئی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا جواب انتہائی تباہ کن ہوگا اور دشمن کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے گا۔ غاصب صہیونی حکومت کی ان فتنہ انگیزیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم علی صاحب،
جس کے حوالے سے ابھی آپ نے سوال کیا ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے اس وقت، اور اس کے تمہیدی طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خلیج فارس اور بحر عمان سے گزرنے والی کشتیوں میں ایرانی فوجیوں کے داخلے کے مغربی اور صہیونی میڈیا کے دعوے کو ایران نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، اور ایران کی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ خلیج فارس اور بحر عمان سے گزرنے والی کشتیوں میں ایرانی فوجیوں کے داخلے کی خبریں افواہوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے مغربی و صہیونی میڈیا کے بے بنیاد دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ابلاغیاتی مہم جوئی کرنے پر انہیں سخت خبردار کیا ہے۔ ساتھ ہی ترجمان وزارت خارجہ نے علاقائی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے کے سمندری علاقے میں موصول ہونے والی متضاد خبروں کے سلسلے میں ہوشیاری اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ سب سے اہم نقطہ جو اس پورے قضیے کے اندر پیش آ رہا ہے وہ یہ کہ غاصب صہیونی حکومت نے جب سے استقامتی محاذ کے ہاتھوں شرمناک شکست کھائی ہے اور اس کے وہ تمام جو ہے انداز خاک میں مل گئے کہ جس پر وہ ناز کرتی رہی ہے، اور اپنی تمام تر فوجی قوت کے باوجود کہ جو وہ دنیا پر ظاہر کرتی رہی ہے، استقامتی محاذ نے جو حالیہ سیف القدس جنگ تھی اس کے اندر ان کو ناکوں چنے چبوا دیے، تو وہ اصل میں ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں میڈیا کی خبروں میں رہ کر اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس قسم کے جو بے بنیاد منصوبے ہیں اس میں ان کو دھول چاٹنی پڑتی ہے اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں، جو مثلاً آزاد ذرائع ہیں، ان سے اس قسم کی خبروں کی تائید و تصدیق جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور یہ صرف اور صرف ایک خاص مغربی صہیونی میڈیا ہے کہ جو اس قسم کے دعووں کو منظر عام پر لاتا ہے اور خبروں کی زینت جو ہے وہ بناتا ہے۔ یہاں پر ان خبروں کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے موقف بھی دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان خبروں کو مسترد کیا ہے، ان کو جھوٹا قرار دیا ہے، ایک پروپیگنڈا مہم کا حصہ قرار دیا ہے۔ یہ کئی دن سے یہ خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اور کچھ مخصوص میڈیا ذرائع جو ہیں ان پہ منظر عام پر آتی رہی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے انہیں سختی کے ساتھ جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ یہاں پر جس بیان کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو مہم جوئی ہے یا کسی بھی قسم کا جو منصوبہ ہے، اگر وہ مثلا ایران کے خلاف اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو ایران اس کا انتہائی تباہ کن جو ہے وہ جواب دے گا، اور دشمن کو جو ہے وہ اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے گا۔ یہ ایران کی مسلح افواج کا جو ہے وہ ایک کھلا پیغام ہے ان دشمن طاقتوں کے لیے کہ جو خطے میں فتنہ انگیزی پھیلانے کے در پر رہتی ہیں اور خطے کے حالات کو ناامن کرنے میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض علاقائی جو ممالک ہیں جن کے بڑے تانے بانے مغربی ممالک اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اب ہم بظاہر دیکھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے صہیونی حکومت کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ادھر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جو کمانڈر ہیں جنرل حسین سلامی، انہوں نے بھی جو ہے وہ آئی آر آئی بی کے نمائندوں کے ساتھ اپنی خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ اسلامی نظام کی کامیابی کے بعد سے دشمن جو ہے وہ ایران میں بعض اوقات رونما ہونے والے واقعات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا آیا ہے، اور پانی اور بجلی کی کمی کے حالیہ مسائل اٹھانا اس کی واضح جو ہے وہ مثال ہے۔ یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران میں جو پائیداری اور نظام کا استحکام جو ہے، جب دشمن اس کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے تمام تر منصوبوں کو ناکام ہوتا ہوا اس کو نظر آتے ہیں یہ منصوبے۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض چھوٹے موٹے مسائل کے اندر وہ اپنے مثلا ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے اندر جو ہے وہ ایسے حالات کو پیدا کرے کہ جیسے یہاں کی عوام جو ہے وہ نہایت مشکلات میں ہیں، لیکن ایران کی عوام نے ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ کہ جو اس قسم کی خبروں کی بنیاد بن سکتا ہے، وہ اسلامی جمہوریہ ایران میں پرامن اقتدار کی منتقلی ہے کہ جس نے دشمن کو حیرت زدہ کر دیا ہے، اور حالیہ صدارتی انتخابات میں عوام کی شرکت، اور عوام کی شرکت کے بعد ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا انتخاب ہونا، اور ان تمام تر پروپیگنڈوں کے باوجود کے ایرانی عوام کو انتخابات میں شرکت کرنے کے لیے بڑی مشینری نے کام کیا، بڑا پیسہ جو ہے وہ چلایا گیا، سوشل میڈیا پر، بعض مغربی چینلز پر بھرپور مہم چلائی گئی کہ جو ان انتخابات کو کم اہمیت جو ہے وہ ظاہر کریں، لیکن ایران کے غیور عوام نے میدان عمل میں نکل کر ووٹ کے حق کو استعمال کیا، اور ایک صاف و شفاف انتخابات کا انعقاد کر کے اپنے پسندیدہ اور محبوب صدر کو جو ہے وہ منتخب کیا۔ صدر منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ صدر کی توثیق کا عمل بھی جو ہے وہ نہایت احسن طریقے سے انجام پا گیا، اور گزشتہ روز رہبر انقلاب اسلامی نے جو ہے وہ سند جو ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو دی، اور انشاءاللہ کل جمعرات کو وہ اسمبلی میں حلف اٹھائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی ابھی ذکر کیا کہ اس تقریب میں شرکت کے لیے ملکی و غیر ملکی مہمان جو ہیں وہ حصہ لیں گے اس تقریب میں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو اگر جوڑا جائے تو یہ دشمن کی مایوسی اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے مترادف ہے۔ اور غاصب صہیونی حکومت کے یہ چال بازیاں کہ جو انجام دیتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے خلاف، اس کا بھی مقصد و ہدف یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ کارنامے جو ایران کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کم رنگ ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اسلامی جمہوری ایران کی فوج کے کمانڈر جنرل عبد الرحیم موسوی نے بھی کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے. جہاں یہ منصوبے ناکام ہو رہے ہیں وہاں پر ایران کی سیکیورٹی, ایران کی مسلح افواج بھی اپنی داخلی اور خارجی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے عزم کا اظہار کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ سیاسی اور فوجی اعتبار سے اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کا مضبوط ملک ہے اور دشمن کے تمام منصوبے جو ہیں وہ خاک میں ملیں گے. اگر انہوں نے ٹیڑی آنکھ سے ایران کو دھمکانے یا دیکھنے کی کوشش کی تو دشمن کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے گا.
جی جناب حسین تقوی صاحب شکریہ. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 مرداد، 24 ذی الحجہ اور 4 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس ذی الحجہ سن 10 ہجری قمری کو واقع مباہلہ رونما ہوا۔ تمام علمی دلائل پیش کیے جانے کے باوجود جب نصرانیوں نے حق قبول نہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے حکم سے اپنی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نسائنہ کے طور پر، اپنے داماد حضرت علی علیہ السلام کو انفسنا کے طور پر، اور نواسوں حسن و حسین علیہ السلام کو ابنانا کی حیثیت سے ساتھ لے کر نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے پہلے سے معین مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ واضح رہے کہ مباہلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک حقیقت ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کارگر نہ ہو۔ مباہلے میں خدا سے بددعا کی جاتی ہے کہ اگر مخالف فریق جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس پر عذاب نازل ہو۔ چنانچہ ان پاک ہستیوں نے اپنے گھر سے میدان مباہلت تک کا فاصلہ پروقار انداز میں طے کیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑے امام حسن علیہ السلام اور آغوش میں حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام چل رہے تھے۔ یہ مقدس ہستیاں جب اس انداز سے میدان مباہلہ میں داخل ہوئیں تو نجران کے نصارہ نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے سربراہ نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دستے دعا بلند کریں اور خدا سے یہ چاہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ فوراً اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اس طرح نجران کے عیسائیوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے مباہلہ سے اجتناب کیا اور مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا۔ چار اگست سن 1792 کو برطانوی شاعر پرسی بیش شیلی پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی ادب سے لگاؤ تھا اور انہوں نے اس میدان میں خوب ترقی کی۔ وہ عشق، دوستی اور آزادی جیسی اقدار کے حامی تھے، اسی وجہ سے فرانس کے انقلاب کبیر کی حمایت کی۔ شیلی کچھ مدت آوارہ وطن رہنے کے بعد بحر روم میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں مارے گئے۔ موت کے وقت ان کی عمر 30 برس تھی۔ شیلی کو انگریزی ادب میں اعلی مقام حاصل ہے، انہیں برطانیہ کے بڑے شعرا میں شمار کیا جاتا ہے۔ چار اگست سن 1875 کو ڈنمارک کے مشہور شاعر اور ادیب ہینس کرسچن اینڈرسن کا انتقال ہوا۔ وہ 1805 میں کوپن ہیگن کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں وہ فلم اداکار بننا چاہتے تھے اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے سن 1818 میں کوپن ہیگن کا سفر کیا، لیکن اداکار بننے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اپنی پہلی ہی کتاب سے عالمی شہرت حاصل کی۔ ان کا شمار دنیا کے بہترین افسانہ نویسوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے زیادہ تر بچوں کے لیے افسانے لکھے ہیں۔ تیرہ مرداد 1287 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز عالم دین آیت اللہ الحاج شیخ حیدری علی محقق اصفہان شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے فوراً بعد دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اصفہان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ قم المقدس چلے گئے اور وہاں انہوں نے علمی مراحل طے کیے۔ اس کے بعد وہ عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے اور جید اساتذہ سے قصب فیض کرتے ہوئے درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ نجف اشرف میں 14 سال رہنے کے بعد وہ اپنے آبائی وطن واپس لوٹ آئے اور تبلیغ و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ 1369 ہجری شمسی میں اصفہان میں انہوں نے وفات پائی اور اصفہان میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چار اگست سن 1964 عیسوی کو چین کے جنوبی سمندر خلیج تونکین میں امریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان محدود جنگ ہوئی۔ امریکہ ان جھڑپوں کا بہانہ بنا کر شمالی ویتنام سے جنگ میں شامل ہو گیا۔ شمالی اور جنوبی ویتنام کی جنگ میں امریکہ جنوبی ویتنام کی بھرپور حمایت کر رہا تھا، لیکن براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کر کے فضا اور زمین سے شمالی ویتنام کے عوام اور گوریلا فورسز پر شدید بمباری شروع کر دی۔ امریکہ کو اس جنگ میں منہ کی کھانی پڑی، لیکن شمالی ویتنام کے عوام اور فوج کی مزاحمت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور وہ ہزاروں ہلاکتوں کے بعد شمالی ویتنام سے پسپائی پر مجبور ہوا۔ آخرکار امریکہ نے 1975 میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور ویتنام سے نکل گیا۔ اس طرح ویتنام ایک بار پھر متحد ہو گیا۔ سمعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے عید مباحلہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ عزیز سامعین، عید مباحلہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث قرار پائے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، عید مباحلہ کی مناسبت سے ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، آیہ مباہلہ جو سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، اس میں آیا ہے، پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔
ہجرت کو 10 سال گزر چکے تھے اور اسلام کا پیغام سرحدوں کو عبور کرتا ہوا جزیرہ نمایاں عرب کے گوشہ و کنار میں پہنچ رہا تھا، اور شہر مدینہ اسلامی ریاست کے مرکز کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا۔ غیر مسلموں تک بھی پیغام اسلام پہنچایا جا رہا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قوم و ملت کے بزرگوں کی طرف بہت خطوط روانہ کیے، جن میں انہیں یکتا پرستی کی دعوت دی، کہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی مختلف علاقوں میں روانہ ہوئے تاکہ وحی الہی کو ہر خاص و عام تک پہنچائیں اور انہیں الہی آسمانی اور کامل ترین دین کی پیروی کی دعوت دیں۔ نجران حجاز میں ایک علاقہ ہے جس میں عیسائی رہا کرتے تھے۔ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی تو یہ خط نجران کے عیسائی رہنما پاپ کو بھی تحریر کیا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔
سامعین، بعثت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ کے بزرگان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آخری پیغمبر خدا کے آنے کی خبر سے آگاہ تھے۔ ما سبق پیغمبروں نے ان کے آنے کی نوید دی تھی اور زبور و انجیل میں بھی ان کی آمد کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری بھی اس بات سے واقف تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پیغمبر موعود ہیں، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہا تھا۔ نجران حجاز میں ایسے عیسائی علاقوں میں سے ایک تھا کہ جس میں 70 دیہات شامل تھے۔ وہاں لوگوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے سب سے بڑے پادری ابو حارثہ اور نجران کے باشندوں کو خط لکھ کر دین مبین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندوں نے یہ خط پاپ کے حوالے کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: شروع کرتا ہوں خدا ابراہیم و یعقوب و اسحاق علیہ السلام کے نام سے، خدا کے رسول محمد کی جانب سے نجران کے پاپ کے نام، میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکل کر خدا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو جزیہ دو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
پاپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ شرجیل، جو عقل و درایت میں بہت ہی معروف تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے بارہا اپنے رہنماؤں سے یہ سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت جناب اسحاق کی نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ بعید نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل ہی کے فرزندوں میں سے ہوں، اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے مشورے کے بعد نجران کے حاکم ابو حارثہ بن القمہ کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروپ مدینے روانہ کیا گیا۔ مدینے پہنچ کر بحث و مناظرہ شروع کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محکم دلائل کے باوجود عیسائی اپنے مذہب اور اپنے عقائد کی حقانیت پر ڈٹے رہے۔
سامعین، نصارۂ نجران نے اس مسئلے پر کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ میرے کارواں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کارواں مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر نے نجران سے آئے افراد کی نسبت بے رخی ظاہر کی، جو کہ ہر ایک کے لیے سوال برانگیز ثابت ہوئی۔ آخر کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حضرت علی علیہ السلام نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ آپ نے عیسائیوں سے کہا کہ آپ تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عادی لباس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ کارواں عادی لباس میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ میرے کارواں ابو حارثہ نے گفتگو شروع کی۔ آ حضرت کا خط موصول ہوا، مشتاقانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے گفتگو کریں۔ آپ نے فرمایا، شرک اور الحاد کو چھوڑ کر خدا واحد کے فرمان کو قبول کر کے دین اسلام کو قبول کریں۔ نصارۂ نجران نے کہا، اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہو تو ہم پہلے سے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔
آپ نے فرمایا، اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو عیسیٰ مسیح کو کیوں خدا مانتے ہیں اور سور کا گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، جزام اور برس کے امراض میں مبتلا مریضوں کو شفا بخشتے تھے۔ آپ نے فرمایا، خدا واحد نے انہیں ان اعزازات سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ مسیح کی عبادت کرنے کے بجائے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ پادری یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا، اور اس دوران کارواں میں شریک کسی اور نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا ہے۔ اس دوران اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا جواب وحی میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں کچھ اس طرح فرمایا، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔
سامعین، اس جواب کے بعد خاموشی چھا گئی اور سب بڑے پادری کو دیکھتے رہے، اور وہ خود شرجیل کے کچھ کہنے کے انتظار میں ہیں، اور خود شرجیل خاموش سر جھکائے بیٹھا ہے۔ آخرکار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے۔ خدا کی بارگاہ میں دست پہ دعا ہو کر جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ان باتوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے سن لیا، پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔
قرآن اصطلاح میں مباہلہ کے معنی دو لوگوں یا گروہوں کی خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے خداوند سے ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا ہے۔ مباہلے کے لغوی معنی ایک دوسرے پر لان و نفرین کرنے کے ہیں۔ مباہلہ کی روایت سامی قبیلوں میں طویل عرصے سے چل رہی تھی، اور نجرانیوں نے مشاورت کے بعد اسے قبول کر لیا۔ ذلحجہ کے 24ویں دن مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر دور ایک خاص جگہ مباہلہ رکھا گیا۔ شہر سے باہر مدینے کے لوگ پریشان اور پر امید کسی نئے واقعے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت نجران کے مسیحی بھی موجود تھے، لیکن ان کے چہروں پر تشویش تھی۔ ہر ایک اس بات کا منتظر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے بچوں، عورتوں اور اپنے جیسے کسی کو لے کر میدان جنگ میں آنے والے ہیں، اپنے ساتھ کس کو لے کر آتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی فوج کا انتظار کر رہے تھے، جب اچانک کسی نے چیخ کر کہا، خدا کے رسول آ رہے ہیں۔
ابو حارثہ نے کہا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس انداز میں زمین پر بیٹھے ہیں جس طرح کے انبیاء علیہ السلام مواہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور پھر پلٹ گیا۔ عیسائی افراد نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو حارثہ نے کہا، اگر محمد پر حق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرأت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو ایک سال گزرنے سے پہلے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ ابو حارثہ نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا، بس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور حتیٰ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ہر سال 2000 حلے یا لباس دینے پڑیں گے اور ہر حلے کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے، نیز اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 زرہیں، 30 نیزے، 30 گھوڑے مسلمانوں کو آریتن دینا پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے، اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، اور حتیٰ کہ ان کے درخت کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام عیسائی ایک سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔
شیعہ سنی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجران کے نصارہ کے مناظرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اہل سنت کے مفسرین جیسے زمخشری نے تفسیر الکشاف اور فخر رازی نے اپنی تفسیر التفسیر الکبیر اور بیضاوی نے اپنی تفسیر البیضاوی میں اور دیگر مفسرین کے مطابق ابنائنا ہمارے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور انفسنا ہمارے نفس اور ہماری جانوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں، یعنی وہ چار افراد جو آ حضرت کے ساتھ مل کر پنجتن آل ابا یا اصحاب کسا کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے علاوہ بھی زمخشری اور فخر رازی کے مطابق آئے تطہیر اس آیت کے بعد ان کی تعظیم اور ان کی طہارت پر تصریح و تاکید کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔
انسانیت کا محسن یا سب کا خدا ہے، انسانیت کا محسن یا سب کا خدا ہے، اکثر میں سوچتا ہوں اکثر میں سوچتا ہوں میرا حسین کیا ہے، میرا حسین کیا ہے، انسانیت کا محسن یا صبر کا خدا ہے۔
مثل
کا محسن یا سب کا خدا ہے. روح الامی ادب سے جھولا جھولا رہے ہیں, قلد بری سے رضوا ملبو کا محسن یا صبر کا خدا ہے. کس نام سے پکارے کیا روپ سے بشر دے, جو شام زندگی کو سرما شے نظر سے کشکول سب کے بھر دے, راہب کو ساتھ بیٹے پترس کو بالوں پر دے. اکثر میں سوچتا ہوں میرا حسین کیا ہے, میرا حسین کیا ہے, میرا حسین کیا ہے, انسانیت کا محسن یا صبر کا خدا ہے. جنوں ملائکہ سے آدم آدمی سے وہ انتہا دیا جو ممکن نہ تھا کسی سے, یہ معرفت بھی پائی سب نے حسین ہی سے. عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے. اکثر میں سوچتا ہوں میرا حسین کیا ہے, میرا حسین کیا ہے, میرا حسین کیا ہے, انسانیت کا محسن یا صبر کا خدا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ صبح 9 عوامی حکومت کا آغاز ہم کر سکتے ہیں کہ نعرے پر یقین رکھتے ہیں سید ابراہیم رئیسی. روزنامہ ہم شہری خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں جہازوں کے لیے مسلسل سیکورٹی حادثات پر ایران کا رد عمل, واقعات انتہائی مشتبہ ہیں وزارت خارجہ. دا ٹائمز پینٹاگون میں گولیاں چلنے سے متعدد افراد زخمی. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ اطلاعات نئی حکومت قومی اتحاد مؤثر جدوجہد اور بدعنوانیوں کے مقابلے کا نمونہ رہے رہبر انقلاب اسلامی. اخبار لکھتا ہے گزشتہ روز رہبر انقلاب اسلامی نے سید ابراہیم رئیسی کی ایران کے 13ویں صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے توثیق کر دی. تقرری کے حکم نامے میں آپ نے سید ابراہیم رئیسی کو ایک عوامی عالیشان اہل علم پرہیزگار عقل مند درخشاں انتظامی صلاحیتوں اور مستحکم عزم کا مالک قرار دیا جو انقلاب کے اقدار یعنی انصاف ترقی آزادی اور وقار کی جانب گامزن رہے ہیں.
سید ابراہیم رئیسی کے حکم نامے میں رہبر انقلاب اسلامی نے لکھا ہے کہ آج ہمارا عزیز ملک کی خدمت کا پیاسا تمام شعبوں میں ترقی کے لیے تیار اور ایک ایسے باصلاحیت جہادی انداز میں کام کرنے والے عقل مند اور بہادر منتظم کا منتظر ہے جو قوم کی اور بالخصوص نوجوانوں کی چھپی ہوئی اور آشکار صلاحیتوں کو میدان میں لائے، پیداوار کے سامنے رکاوٹوں کو ختم، قومی زر مبادلہ کو تقویت کرے اور اوسط اور کمزور طبقے کی پیٹ سے اقتصادی مشکلات کے بوجھ کو ہٹاتے ہوئے ملک کو اپنے شائستہ مقام تک پہنچا دے۔ حکم نامے میں درج ہے کہ عزیز عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے انتخاب کی پیروی کی جاتی ہے اور حجت الاسلام سید ابراہیم رئیسی کے عہدے کی توثیق کرتے ہوئے انہیں صدارت کا عہدہ اس وقت تک سونپا جاتا ہے جب تک وہ اسلام کے صراط مستقیم اور انقلاب کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ نیو یارک ٹائمز، ایمانوئل میکرون نے فرانسیسی شہریوں کو ان کے فرائض یاد دلائے لیکن نتیجہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ہمیشہ اس موقع پر فرانس کے باشندے دو حصوں میں بٹ جاتے تھے، ایک حصہ جولائی میں تفریحی سفر پر نکل جاتا تھا اور ایک حصہ اگست کو اس کے لیے زیادہ مناسب سمجھتا تھا، لیکن 12 جولائی سے جب صدر میکرون نے ویکسین پاسپورٹ کا نیا منصوبہ متعارف کروایا تو دھڑوں میں سفر پر جانے کے بجائے سڑکوں پر نکل آئے۔ 14 جولائی کو 18,000 عوام نے مظاہرہ کیا، 10 دن بعد 1,61,000 نے، اور گزشتہ ہفتے کو ہونے والے مظاہروں میں 2,00,000 سے زیادہ شہریوں نے اس نئی ایجاد کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ان میں صرف ویکسین مخالف شہری نہیں بلکہ ہر طبقے، ہر نژاد، ہر عمر کے شہری اس میں موجود ہیں۔ اب فلم دیکھنے کے لیے جانے کے لیے بھی پاس کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں سنیما ہال آدھے خالی ہو گئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک طبی پاس نہیں بلکہ شہریوں پر کڑی نظر رکھنے اور جاسوسی کا ایک آلہ ہے، جسے میکرون اپنے عوام پر قابو کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ایک آمریت قائم کر رہے ہیں۔ سامعین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ سیاست، مودی نے بی جے پی اجلاس میں کہا اپوزیشن کا طرز عمل پارلیمنٹ کی ایک توہین ہے۔ ہندوستان ٹائمز، افغان وزیر خارجہ کا جے شنکر سے رابطہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست۔ اور روزنامہ جنگ، عاصم سلیم باجوہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے سے مستعفی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، راہل گاندھی کی ناشتہ پارٹی کے بعد کانگریس نے کہا یہ آنے والے 2024 کی تصویر ہے۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی دعوت پر منگل کی صبح اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران کنسٹیٹیوشن کلب پہنچے اور چائے و ناشتے کی دعوت میں شرکت کی۔ اس سلسلے میں کانگریس ترجمان نے اس اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان اتحاد کا مظاہرہ قرار دیا۔ ریس کانفرنس کے دوران کانگریس ترجمان نے کہا کہ سبھی پارٹیاں مانتی ہیں کہ ملک پارٹی سے بڑا ہے اور ملک سے بڑے ہیں ملک کے لوگ۔ آج عوام کے مفاد میں ہر طرح کے فاصلوں اور نااتفاقیوں کو دور کرتے ہوئے سبھی اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران ایک ساتھ جمع ہوئے اور خیر سگالی کا پیغام دیا۔ یہ خوش آئند ہے، جو لوگ پھوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے مزید کہا کہ پیگاسس ہو، مہنگائی کی مار ہو، تیل کی قیمت ہو، گیس ڈیزل پیٹرول کی قیمت ہو، خوردنی اشیاء کی مہنگائی ہو یا کسانوں کا مسئلہ، ہم ساتھ رہیں گے، متحد رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ ہیں اور پھوٹ پیدا کرنے والوں، ڈرانے والوں سے نہ ڈریں گے، نہ ہٹیں گے، کیونکہ یہ شروعات ہے، آنے والے 2024 کی تصویر ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی، رئیسی نے صدارتی دفتر کا چارج لے لیا۔ فارس نیوز ایجنسی، مغرب اور سہنیوں کی میڈیا کے ذریعے ہنگامہ آرائی، نئی مہم جوئی کی تیاری ہے، مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی۔ یمن کی مزاحمتی افواج نے مغرب کے القنزہ محاذ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، فوج کے ترجمان یحییٰ السری۔ براسا نیوز، مصر نئے نوٹ پر ہم جنس پرستوں کی علامت، عوام آگ بگولا۔ مڈل ایسٹ آئی، بیروت بندرگاہ دھماکہ، 1 سال بعد بھی صدمہ تازہ ہے۔ ٹی آر ٹی، کابل میں کار بم دھماکہ اور فائرنگ، سارے مسلح حملہ آور ہلاک، افغان عہدے داروں کا اعلان۔ اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم صدام کے خلاف ایران کے 8 سالہ مقدس دفاع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سرحدی اختلافات کو بہانہ بنا کر ایران پر جارحیت کی تھی اور الجزائر معاہدے کو پھاڑ کر باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب بہانے تھے، صدام کی جارحیت کا بنیادی ہدف یہ نہیں تھا بلکہ اسے رائعامہ کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ صدام حسین کی جنگ کا مقصد صرف ایران کی تقسیم نہ تھی، وہ اس ہتھکنڈے سے بڑے مقاصد حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد صدام اور اس کے دیگر اعلی حکام کے جو بیانات سامنے آئے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدام خطے میں رضا شاہ پہلوی کی جگہ لینا چاہتا تھا، گویا وہ رضا شاہ پہلوی کے کردار کو خطے میں ریپلیس کرنے کا خواہاں تھا۔ ایران کی اسلامی انقلاب اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کی سرنگونی سے پہلے رضا شاہ پہلوی علاقے میں امریکہ کا پولیس مین تصور کیا جاتا تھا۔ امریکہ ایران کے ذریعے خطے کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس وقت صدام اور اس کا عراق مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا، جبکہ شاہ اور اس کا ایران مغربی بلاک یعنی امریکہ کا علاقے میں کرتا تھرتا تھا۔ صدام کی جارحیت کے تقریباً 1 سال بعد صدام کے نائب صدر طہٰ یاسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس جنگ کا مقصد الجزائر کی قرارداد کو منسوخ کرنا یا ایران کے 100 کلومیٹر اور دریائے ارون پر قبضہ ہرگز نہیں، بلکہ اس جنگ کا اصلی مقصد ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ عراق کے نائب صدر کا یہ موقف اندرونی اور بیرونی میڈیا میں اس زمانے میں بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا۔ معروف میگزین کرسچین سائنس مانیٹر نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ویبلاک کے حوالے سے لکھا تھا، صدام کے حملے کی ایک بڑی وجہ ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ علاقے نیز عالمی طاقتیں جن میں مغرب اور مشرق دونوں طاقتیں شامل تھیں، ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے پر متفق تھیں۔ امریکی سربراہی میں مغربی بلاک، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے عرب ممالک جن میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے حامی ممالک شامل تھے، اس بات پر ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ ایران کی اسلامی حکومت کو سرنگوں کر کے ایران کو اسلامی انقلاب کی پہلے والی پوزیشن میں واپس لایا جائے۔ وہ ہر ممکنہ طریقے سے اسلامی انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب، جس کی بنیادی تعلیمات اور جس کا بنیادی نعروں میں سامراج دشمنی شامل ہے، وہ امریکہ، سوویت یونین اور اس کے حوالیوں کے ہرگز مفاد میں نہیں۔ امریکہ نے اس ہدف تک رسائی کے لیے نہ صرف مغربی ممالک کو ایران کے خلاف متحد کیا بلکہ علاقے کی تمام قوتوں کو ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر مشکلات سے دوچار کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ایران کے اندر ایم کے او اور اس طرح کے دوسرے گروہوں کے توسط سے انقلابی شخصیات کا قتل، انقلابی اداروں کو تباہ کرنا، ایران کی مختلف سرحدوں پر آباد اقلیتوں کو مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکانا وغیرہ اسی طرح کی سازشوں کا حصہ تھا۔ ایران کے اندر بائیں بازو کے گروہوں کو فعال کرنے اور انہیں آئندہ کا ایجنڈا دینے میں بھی امریکہ کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ بائیں بازو کے گروہوں سے امریکہ کے نظریاتی اختلافات کے باوجود امریکہ نے ان گروہوں کو ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ نفسیاتی جنگ، ثقافتی یلغار، سفارتی حملے، ایران کے سرمایہ اور اکاؤنٹس کو بیرون ملک منجمد کرنا، فوجی حملہ اور اقتصادی ناکابندی وغیرہ اسلامی انقلاب کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس حوالے سے طبس کے واقعے کی نشاندہی بھی نہایت ضروری ہے۔ ایران کے یونیورسٹی کے انقلابی طلبہ اور انقلابی شخصیات انقلاب کے بعد امریکی رویے اور پالیسیوں سے بری طرح نالاں تھے اور وہ تہران میں امریکی سفارتخانے کی سرگرمیوں کو جاسوسی سمجھتے تھے۔ امریکی سفارتخانہ انقلاب کے خلاف جاسوسی کے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امریکی سرگرمیوں کے رد عمل میں جب یونیورسٹی طلبہ نے امریکی سفارتخانے پر قبضہ کیا تو اس میں موجود دستاویزات سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا سفارت خانہ اسلامی حکومت کے خاتمے میں کوشاں ہے۔ اس قبضے میں امریکہ کے سفارتکار بھی یونیورسٹی طلبہ کے قبضے میں آ گئے۔ امریکہ نے سفارتکاری کے روپ میں سرگرم عمل ان جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے ایک فوجی آپریشن ترتیب دیا جس کے پہلے مرحلے کا آغاز طبس سے ہونا تھا۔ تاہم امریکہ کا طبس کے صحرا کا یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ امریکہ کے خلاف سب سے کاری ضرب تھی۔ وہ امریکی سفارتکار جو سفارتکاری کے روپ میں ایران کے اسلامی حکومت کو سرنگوں کرنے کے لیے سرگرم تھے، جب ایرانی طلبہ کے قبضے میں آئے تو امریکہ کا پورے کا پورا منصوبہ نقش بر آب ہو گیا۔ طبس کی عبرتناک شکست کے بعد امریکہ اور مغربی لابی نے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ نیو یارک ٹائم نے عراق کے ایران پر حملے سے 5 مہینے پہلے اپریل 1980 کی اشاعت میں ایران کے خلاف امریکہ کی مرحلہ و مرحلہ مخالفت اور جنگ کا تفصیل سے ذکر کیا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق طبس کی شکست کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف 3 حملوں کا جائزہ لیا۔ پہلے مرحلے میں امریکی کمانڈوز کو ان شہروں میں اتارنا جہاں امریکی جاسوس یا امریکہ کے بقول مغوی امریکی شہری موجود تھے۔ ایران کی اہم تنصیبات من جملہ آئل ریفائنریز اور تیل کے کنووں کو بارودی مواد سے اڑانا اور تیسرے مرحلے میں اہم مقامات کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنانا تھا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ایک اور حربہ سیاسی اور اقتصادی ناکابندی تھی جو عراق اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتی تھی۔ بعض مغربی پالیسی سازوں کا یہ نظریہ بھی تھا کہ ایران پر عراق کے حملے کے خطرے کی صورت میں ایران اپنی سامراج مخالف پالیسیوں کو چھوڑ دے گا اور انقلابی نظریات کو پس پشت ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ایران ڈکٹیشن کو مان لے اور اپنی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کر دے تو جنگ کو ٹال دیا جائے، بصورت دیگر صدام کی صورت میں ایران پر جنگ مسلط کر دی جائے۔ اسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 25 جون 1980 کو نقاب کے نام سے ایک بغاوت شروع کی گئی۔ بنیادی طور پر اس بغاوت کا مرکز ایرانی فوج تھی اور شاہ کی باقیات کے ذریعے اس بغاوت کو حتمی نتیجے تک پہنچانا تھا۔ اس بار بھی خداوند عالم کی مدد و نصرت سے یہ بغاوت آغاز سے پہلے ہی ناکام بنا دی گئی اور طبس کے بعد امریکہ کو ایک بار پھر سخت ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد امریکی صدر نے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ایران کے مخالف ممالک کو مضبوط کیا جائے اور جو ممالک ایران کے خلاف فوجی حملہ کر سکتے ہیں ان کو ہر لحاظ سے مسلح و مضبوط کیا جائے۔ اسی حوالے سے وائٹ ہاؤس کے مشیروں کے سربراہ برجنسکی نے صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی. اس ملاقات میں صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے سبز جھنڈی دکھائی گئی. معروف میگزین فگارو اس حوالے سے اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، ایران اور عراق کی جنگ کا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب برجنسکی نے اردن کا دورہ کیا اور اردن اور عراق کی سرحد پر صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی. امریکہ نے صدام کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ امریکہ صدام کے حملے، دریائے ارون پر قبضے اور اس تمام علاقے پر مشتمل عرب جمہوریہ یا عرب اسٹیٹ بنانے کی مخالفت نہیں کرے گا. اس ملاقات میں جمی کارٹر کی طرف سے صدام حسین کو یہ پیغام دیا گیا کہ 5 بوئنگ جیٹ 40 صدام کو فروخت کیے جائیں گے، اور جنگ سے چند روز پہلے جنرل الیکٹرک انجن فروخت کرنے کی پابندی جو صدام اور عراق پر عائد تھی اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا. امریکہ کی طرف سے صدام پر نوازشات اس لیے اہم ہیں کیونکہ عراق اس وقت مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا اور اس کو مشرقی بلاک کی مکمل حمایت حاصل تھی، یعنی صدام امریکہ سے جو بھی معاہدہ کرتا سوویت یونین بھی اس پر راضی تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ مشرقی اور مغربی بلاک یعنی امریکہ اور سوویت یونین عزلی رقابت کے باوجود کسی ایک ملک کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے. امریکہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اپنے دشمن سوویت یونین سے ہر طرح کا تعاون کرنے پر تیار ہو گیا. عراق اس وقت واحد ایسا ملک تھا جو ایران کے خلاف میدان جنگ میں آنے کی صلاحیت رکھتا تھا. سمجھ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے.